أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. کل ہم نے فرقواریت کی بحث کا آغاز کیا اور کل کا جو دن تھا اس میں کافی حد تک مقدماتی بحثوں کو پورا کیا، جس میں ہم نے بتایا کہ ہم اس بحث میں کیا کہنا چاہتے ہیں. پر فرقواریت بہت عمومی عنوان ہے، اس کو چار دن کے اندر نہیں سمیٹا جا سکتا، تو ہماری جو بحث ہے وہ دو لحاظ سے مقید ہو جاتی ہے. ایک تو جغرافیہ کے حساب سے، پوری دنیا کی فرقواریت سے ہمیں سروکار نہیں ہے بلکہ پاکستان کی فرقواریت سے سروکار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے عوامل کے اعتبار سے کہ ہم فرقواریت کے تمام عوامل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کے بنیادی اسباب کو جو پاکستان میں فرقواریت ایجاد کرنے میں مؤثر رہے. کل اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ حکام، تجار اور صوفیہ کے ذریعے سے اسلام برصغیر کے اندر داخل ہوا، اور یہی جو اسلام داخل ہوا وہ بھی اپنی خالص شکل کے اندر نہیں تھا، اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں تھیں کہ جو اس معاشرے کے اوپر، یعنی برصغیر کے معاشرے کے اوپر دوررس اثرات مرتب کر گئیں. اس کے نتیجے میں ایک گراؤنڈ فراہم ہو گیا جس میں فرقواریت آ گئی. دوسری جگہوں پر بھی شاید اسلام اپنے ابتدائی دور میں کچھ مشکلات کے ساتھ داخل ہوا، وہ پیورٹی نہیں تھی کہ جس کو ہم اہل بیت اطہار کے اسلام میں دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کہیں نہ کہیں کور کیا. بدقسمتی سے پاکستان کے ماحول میں یہ کام نہیں ہو سکا، برصغیر کے ماحول میں یہ کام نہیں ہو پایا. اب یہ ہے کہ اس بحث کو تھوڑا سا ہم، اور بعض برادران نے کہا بھی اور میرا اپنا بھی دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہم تاریخی لحاظ سے اور دیکھ لیں، تھوڑا سا تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں تو کچھ حکام کا اور صوفیہ کا ذکر کر لیتے ہیں. یعنی آج کے دن ہم پہلے کچھ حکام کا ذکر کریں گے کہ کون کون سا حاکم کے زمانے میں آیا اور اس نے حکومتیں قائم کی برصغیر میں، اور کچھ ہم صوفیہ کا ذکر کریں گے کہ کن صوفیاؤں کے ذریعے سے اسلام یہاں پر پہنچا تھا اور اس نے برصغیر کے اندر گسترش حاصل کی، یعنی برصغیر کے اندر پھیلا. تھوڑا بہت فرقواریت کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے، یعنی گزشتہ تاریخ میں فرقواریت اس برصغیر کے علاقے میں کس طرح سے رہی، اس کی خد و خال کیا تھے، کن مسائل کے اوپر بحث ہوتی تھی، اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. اس کے بعد آج میں آپ کو کچھ کتابیں بھی عرض کرتا چلوں گا کہ جن کا مطالعہ ہماری بحث کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو شروع کرتے ہیں حکام کی بحث سے. اچھا، آج ہم بلیک بورڈ جو ہے یہ اپنا وائٹ بورڈ تھوڑا سا استعمال کریں گے. تھوڑا سا تاریخوں سے ہمیں سروکار رہے گا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاتا ہوں. اسلام خلفاء کے زمانے میں ہی کچھ نہ کچھ، یعنی یہ فکر خلفاء کے ذہن میں تھی کہ ان کو اسلام برصغیر کے اندر بھی پھیلانا ہے. ہمارے پاس پہلی تاریخ جو برصغیر کے حوالے سے نظر آتی ہے خلفاء کی تاریخ میں، وہ 24 ہجری ہے. 24 ہجری میں جو تاریخ ہے اس میں محلب ابن ابی صفرا نام کر کے ایک شخص ہے، اس کی قیادت میں سندھ کی طرف لشکر بھیجا گیا کہ یہ وہاں پر جائیں اور یہاں پہ حملہ کریں، سندھ کو فتح کرنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال سندھ کے اندر وہ حالات فراہم نہیں ہو سکے، یعنی وہاں پر دوری کی وجہ سے لشکر اتنا مرتب نہیں ہو پایا جو سندھ کو فتح کر سکے، تو منظم کام نہیں ہوا. لیکن 94 ہجری جو تقریباً بنتا ہے 708 عیسوی میں، محمد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے قیادت میں ایک لشکر بھیجا جس کا کام تھا کہ وہ سندھ کو فتح کرے. وہ جو واقعہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا اپنی معاشرتی علوم کی کتابوں کے اندر کہ وہ کچھ تاجر تھے جو یہاں سے گزرے تھے اور دیبل، کراچی کی بندرگاہ کو دیبل کہتے تھے، ان کو قبضہ کیا گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تو ان کی بہرحال مدد کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا. اب اس کہانی میں کس حد تک صداقت ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بہرحال 94 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر حملہ کیا. حاکم کون ہے جو بھیجنے والا ہے محمد بن قاسم کا؟ حجاج بن یوسف جیسا شخص ہے کہ جو شیعوں کی دشمنی کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے. بنی امیہ کا دور حکومت ہے، 94 ہجری ہے، یعنی بنی امیہ کا دور حکومت چل رہا ہے. تو شروع سے ہی جو حاکم یہاں پر حکومت کرنے آئے اسلام کے نام پر وہ لوگ تھے جن کے رگوں کے اندر شیعہ دشمنی جو تھی وہ قائم تھی. لیکن یہ زیادہ عرصے نہیں رہا. 97 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک
اسلام کا خلیفہ بنا، یعنی بنی امیہ کا خلیفہ بنا. جب وہ سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے محمد بن قاسم کو تبدیل کروا دیا. محمد بن قاسم کو بلایا اپنے پاس، یعنی دمشق بلایا، اور واسط نام کے شہر کے ایک جیل میں محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا. تو اس طریقے سے یعنی اسلام ہمارے یہاں ابتدائی طور پر اس زمانے کے اندر داخل ہوا. تاریخ 708 کی، یعنی تقریباً 1200 سال پہلے کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ ان لوگوں کے ذریعے داخل ہوا جو شیعہ دشمنی کے اندر مشہور تھے. اس کے بعد جو دور ہے وہ بنی عباس کا دور ہے، یعنی بنی امیہ کے دور میں اس قسم کی تھوڑی سی کارروائیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں یہاں کچھ کامیابیاں بھی ہوئیں. اس کے بعد بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے. وہ جو بنی عباس کا دور تھا اس کے اندر سندھ کے علاقے کے اوپر مستقل حکومت نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بنی عباس کی خلیفہ نے کسی آدمی کو بھیجاؤ جو سندھ کے اوپر حکومت کرتا ہو، بلکہ کچھ حکام تھے جو یہاں پر اسلام کے نام پر حکومت کر رہے تھے، لیکن وہ بنی عباس کے خلیفہ کا خطبہ ضرور پڑھتے تھے. ایک منظم کارروائی، تو ایک تو دو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، ایک تو یہ گروپ ہے جو پہلے بنی امیہ تھا اس کے بعد بنی عباس تھا، انہوں نے سندھ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے زیادہ اہم کوشش ہمیں مصر کے فاطمیوں کی طرف سے نظر آتی ہے. یہ تھوڑا سا ہم آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا پڑے گا کہ اس زمانے میں اسلام کے اندر دو پیرلل خلافتیں کام کر رہی تھیں، ایک تو عراق کے اندر خلیفہ تھے کہ جو بنی عباس کے تھے، اور ایک مصر کے اندر تھے کہ جو فاطمی کہلاتے تھے، اور وہ لوگ در حقیقت اسماعیلی تھے. اسماعیلیوں نے جو اپنی کوشش کی وہ 373 ہجری میں کارآمد ثابت ہوئی، 373 ہجری میں، یعنی تقریباً 983 عیسوی میں، 983 عیسوی میں فاطمیوں نے مصر ملتان پر قبضہ کیا. ملتان پر فاطمیوں کا قبضہ. فاطمی میں نے عرض کیا یہ وہی مصر کے رہنے، مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، مصر کے خلیفہ ہوتے تھے، در حقیقت اسماعیلی تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ شیعوں کی کوئی حکومت یہاں پہ بن پاتی، شیعہ بے عنوان 12 امامی کے، اسماعیلیوں کی حکومت ملتان کے اندر بن گئی تھی 373 ہجری، تقریباً 983 عیسوی میں. اس کے بعد پھر وہی مسئلہ باقی رہا کہ ایک طرف اسماعیلیوں کی حکومت ہے جو ملتان کے اندر ہے، اور اہل تسنن یعنی بنی عباس کی صورت میں کہ جو سندھ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دراصل اسماعیلیوں اور بنی عباس کے اندر ہے، 12 امام شیعوں کا کوئی خاص اس کے اندر کردار نہیں ہے، لیکن بہرحال اسماعیلیوں کو بھی شیعہ ہی کہا جاتا تھا. 970 کے قریب، 970 سے 1030 ہے محمود غزنوی کی زندگی، 970 سے 1030. محمود غزنوی نے افغانستان سے نکل کر، تھوڑا سا اگر میپ کو بھی ٹچ کر دیں، ہم بات کر رہے ہیں اس علاقے کی، یعنی یہ جو ایران کے بعد حصہ ہے افغانستان، اور اس کے بعد یہ پاکستان، اور یہ سارا انڈیا. افغانستان کے علاقے سے محمود غزنوی نکلا، غزنے کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ آتا ہے اور ہندوستان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ہندوستان کو فتح کر لیتا ہے. یہ کیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا 970 سے 1030 کے درمیان ہوا. من جملہ وہ ملتان پر بھی حملہ کرتا ہے، لیکن ملتان کو فتح نہیں کر پاتا. محمود غزنوی ملتان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ملتان کو فتح نہیں کر پاتا. اب دو حکومتیں ہندوستان کے اندر ہیں، ہندوستان کے اندر دو حکومتیں تشکیل پا گئی ہیں، ایک تو اسماعیلیوں کی ہے جو ملتان کے اندر ہے، اور ایک محمود غزنوی کی جو دہلی اور اس کے اطراف میں. محمود غزنوی اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد 1175 سے لے کر 1206 تک دوسرا خاندان حکومت کرتا ہے جو غوری خاندان. محمود غزنوی کہاں سے آیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ افغانستان کے شہر غزنہ سے آیا تھا. اس کے بعد 1175 سے 1206 تک یہ بھی ہندوستان، یہ بھی افغانستان کے علاقے سے ہی آئے تھے، اور یہ بھی غزنے کے علاقے سے ہی آئے تھے. دوبارہ افغانستان اور غزنے کے رہنے والے لوگ، انہوں نے حملہ کیا. محمود غزنوی کے جو باقی ماندہ لوگ تھے جو اس کی نسل سے چل رہے تھے ان کو شکست دی، اور یہاں پر اپنی حکومت بنائی. اس نے ملتان کو بھی فتح کر لیا، ملتان کو فتح کیا، یعنی وہ جو اسماعیلی حکومت تھی اس کو بھی ختم کر دیا. حکومت کے ہاتھ میں 1206 سے 1235 تک ایک سلسلہ تھا، اس کو سلاطین غلامان کے غلام کی حکومت تھی، جس میں جس کا سربراہ کا نام تھا قطب الدین ایبک. 1206 سے 1235 تک سلاطین غلامان
لیکن یہ بھی افغانستان کا رہنے والا تھا. یہ سلطنت غلامہ وہ پہلی تھی کہ جو ہندوستان کے علاقہ مسلمان تھے جنہوں نے یہاں پر حکومت تشکیل دی, لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے. 1229 میں لکھا ہے, 1290 ہے, 1290 سے 1320 تک ایک اور خاندان یہاں پہ حکومت کرتا ہے, خلجی خاندان, بنگال کے حوالے سے بہت مشہور ہے یہ خاندان. یہ خاندان بھی افغانستان سے اور یہاں ہندوستان کے اندر انجام دیے. اس کے بعد تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں, 1320 سے 1414 تک, 1414 تک ایک اور خاندان کی جو تغلق خاندان, ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے, یہ بھی ہندوستان کے اوپر اسی طرح حکومت کر رہے ہیں. یعنی آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ افغانستان سے آتا ہے حکومت کرتا ہے, وہی بھی ایسے ہی ہے, غزنوی خاندان کا, غوری خاندان, فلجی خاندان, تغلق خاندان. اس کے بعد ایک سلسلہ استعداد رکھتا ہے, اس استعداد سے گمراہ نہیں ہوئے گا کہ یہ شیعہ خاندان تھا, لیکن بہرحال ان کا تعلق تو سادات سے تھا, اس وجہ سے سادات کہلاتے تھے. یہ خاندان حکومت کرتا ہے 1414 سے 1451 تک. اس کے بعد 1451 سے لے کر 1526 تک لودھی خاندان کی حکومت رہتی ہے, اور اس لودھی خاندان کے بعد 1526 سے لے کر آپ 1858 کہہ سکتے ہیں, اس کو کس کی خاندان رہتی ہے, مغل خاندان کی حکومت رہتی ہے. یہ سب کے سب بھی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہ کرنے والی بات تھی جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہاں پر جو کوئی بھی حکومت کرنے آ رہا تھا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ایک صحیح اسلام کو فراہم کر سکتا ہوتا. سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جو افغانستان سے تعلق رکھتے تھے, ایک خاص ذہنیت کے ساتھ یہاں پر اسلام پھیلانے آئے تھے. تو وہ اسلام کا جو خالص کہ جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی, اصلی اسلام ہوتا ہے, وہ بڑے صغیر تک نہیں پہنچتا. یہ وہ حکام تھے کہ یہاں پر حکومت کرنے آئے. اچھا, ان میں سے ہر ایک خاص ذہنیت کے ساتھ حکومت کرتا تھا. مثلا فرض کیجئے یہ محمود غزنوی جو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آیا, اس نے ہندوستان کو فتح کیا, اسلامی حکومت یہاں پہ بنائی, یہ شدید متعصب قسم کا حنفی تھا. محمود غزنوی شدید متعصب قسم کا حنفی تھا. اچھا, اس کے بعد سب کے سب تقریباً یا حنفی تھے یا بہت کم کوئی تھے جو شافعی مذہب بھی قبول کرتے تھے, ورنہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ حنفی مذہب کے ماننے والے تھے. تو شروع سے ایک ٹرینڈ بن رہا تھا کہ جو حنفی مذہب کو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ مضبوط کیے دیتا تھا. مثلا محمود غزنوی کے زمانے میں فقہ حنفی کے اوپر عمل ہوتا تھا, التفرید نام کر کے کتاب لکھی گئی. غوری اور سلسلہ غلامہ یہ حنفی کے اوپر بنیادی طور پہ عمل کرتے تھے, لیکن شافعی کو بھی قبول کرتے تھے. اس کے بعد خلجی خاندان جو تھا وہ شدید حنفی تھا, تغلق خاندان تھا وہ بھی حنفی تھا, اور ان کے قاضی القضات بھی ایک حنفی, کمال الدین حنسوی تھے. یہ اس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا تھا. اچھا, بابر کے زمانے میں, یعنی جب مغل خاندان کا دور شروع ہوا بابر کے زمانے میں, تو وہ بھی ایسے ہی تھا کہ بابر بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کیا کرتا تھا. تو فقہ حنفی خود بخود اس معاشرے کے اندر آ رہی تھی, اور وہ جو اہل بیت اطہار کی طرف سے دیے جانے والا اسلام تھا, جو اپنا خلوص رکھتا تھا, ایک خالص پن کے ساتھ تھا, وہ یہاں پر بہت کم ذرائع سے پہنچ رہا تھا. اسی فقہ حنفی کے تعصبی ذہن کی وجہ سے وہ جو فرقہ واریت کی جڑیں تھیں وہ یہاں پر ہموار ہو رہی تھیں. مثلا محمود غزنوی جب یہاں پہ آتا ہے تو وہ ایک خاص تعصب کے ساتھ ذہن میں ایک خاص تعصب لے کے آتا ہے, جس میں فقہ حنفی کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے, ظاہر ہے وہ دوسرے کسی فقہ کو یہاں پر قبول نہیں کرنا چاہتا. اسی طریقے سے باقی بادشاہ بھی تھے جو فقہ حنفی کو قبول کرتے تھے. ان لوگوں کا ٹکراؤ جب صوفیہ سے ہوتا تھا, میں بھی صوفیہ کے فرقے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا, تو یہ ان صوفیہ کے اندر سے ان کو قبول کرتے تھے جو ان کی بات کہتے تھے. مثلا فرض کیجئے صوفیہ کے اندر اکثر صوفی وہ تھے کہ جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے تھے, تو یہ لوگ چن کے ان صوفیوں کا انتخاب کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے کسی حد تک دور ہوں, تاکہ وہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں کمتر آئے.
مغلوں کا جو دور تھا اس کے اندر سب سے وسیع دور جس کے اندر شیعوں کو کام کرنے کا موقع ملا وہ اکبر کا دور تھا. یعنی مغلوں کی جو ترتیب تھی, مغل جو خاندان بابر سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد ہمایوں رہا, اس کے بعد اکبر. اکبر کے دور میں سب سے زیادہ شیعوں کو کام کرنے کا موقع ملا. اچھا مسئلہ کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف چار دن ہیں, اور اگر ہم ہر چیز کو بہت تفصیل سے کہنا شروع کر دیں تو یہ چار دن اسی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑا سا آپ کو اپنے ذہن کو خود, یعنی آپ اپنے مطالعات کو خود استعمال کرتے ہوئے کبھی اکبر کے دور کا مطالعہ کیجئے گا. یہ جو اکبر کا دور تھا یہ تاریخی لحاظ سے انتہائی حساس دور تھا. میں سمجھتا ہوں فرقے واریت کی جو اصلی جڑیں تشکیل پائیں وہ اسی اکبر کے دور کے اندر تھی. البتہ اکبر کی وجہ سے شاید نہیں تھی, لیکن اکبر کے اعمال کا ایک نتیجہ ضرور ہمیں حاصل ہو رہا تھا. اکبر کے دربار میں کافی وسعت تھی. اکبر کا دربار وہ دربار تھا جہاں پر شیعہ کافی بڑی مقدار میں پائے جاتے تھے, اور وہ شیعہ تھے جو اکثر ایرانی ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک خاص بغض تھا کہ جو اہل تسنن کے دلوں کے اندر بیٹھتا جا رہا تھا کہ شیعہ جو ایرانی ہیں وہ ایران سے اٹھ کے آئے ہیں اور ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیے دیتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو اکبر نے ایک دین بھی, یعنی کم سے کم اکبر سے منسوب ضرور ہے کہ اس کو دین الہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اکبر نے ایک دین ایجاد کیا تھا جس کا نام دین الہی تھا, جس کے اندر اسلام کی تعلیمات بھی تھیں, ہندوؤں کی تعلیمات بھی تھیں, اور مختلف اس کے اندر تعلیمات پائی جاتی تھیں. اہل تسنن معمولاً اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا یہ شیعوں کی دین تھی, یعنی شیعوں نے اکبر کو سمجھایا تھا کہ وہ دین الہی ایجاد کریں, لہذا شیعہ دین الہی کے اصلی بنانے والے. اور اس کا جتنا بھی غصہ تھا دین الہی کا وہ شیعوں کے اوپر اتارا کرتے تھے. ابھی جب سلسلے صوفیہ تک پہنچیں گے تو میں اپنی اس بات کو پورا کروں گا. بہرحال اکبر کا دور بہت وسیع تھا, شیعوں کو کافی حد تک وسعت حاصل تھی, شیعہ اس کے اندر تھوڑا سا آزاد بھی تھے. اسی اکبر کے دور میں ہی وہ شہید سالس ہوا کرتے تھے, قاضی نور اللہ چشتری, جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا. قاضی القضات بنے, شیعہ تھے, ایران سے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے قاضی القضات بنے. اسی کے دربار میں سب کچھ تھا, لیکن اس کے بعد بازی بالکل پلٹ گئی. یعنی اس کے بعد جو دور آیا وہ بالکل خطرناک دور تھا, اور خاص کر اس میں اورنگزیب کا جو دور تھا وہ نہایت حساس تھا. اورنگزیب متعدد وجوہات کی بنیاد پر شدید قسم کا متاثر سنی ثابت ہوا. اب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم بار بار تفاصیل کے اندر جائیں. میں ابھی آپ کو آج کچھ ریفرنس کے طور پہ کتابیں بتاؤں گا. آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ان کتابوں سے رجوع کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے مثلاً فرض کیجئے اکبر کیوں شیعہ کو قبول کرتا تھا, یعنی شیعہ کو موقع دیتا تھا کہ اس کے دربار میں آئے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اورنگزیب شدید قسم کا سنی متاثر بن گیا, تو اس کی اپنی سیاسی وجوہات تھی. یعنی یہ جو آج ہماری برصغیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو بہت خدا پرست بادشاہ کا نام دیا جاتا ہے, یہ کسی اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ واقعی خدا پرست تھا اور اللہ کو بہت زیادہ چاہنے والا قسم کا آدمی تھا. آج لگتا ہے رکشے والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے, سارے رکشے یہیں پہ کھڑے کر دیے, چین ہوگا تھوڑا سا. تو یہ جو اورنگزیب سنی تھا تو یہ سنی ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعی متاثر سنی تھا اپنے دل کی وجہ سے, نہیں, اس کی سیاسی وجوہات تھی. سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ یہ سنی ہوا تھا, اور اسی کے نتیجے میں جب یہ سنی ہو گیا, سیاسی متاثر ہو گیا, تو یہ برصغیر کے اندر مشہور ہو گیا. ایک بات اور ذہن رکھیے گا کہ ہماری تاریخ انتہائی منحرف تاریخ ہے, یعنی برصغیر کی وہ تاریخ جو مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو معاشرتی علوم اور دوسری کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے انتہائی منحرف تاریخ ہے, اور وہ صرف ایک خاص تعصب کے ساتھ لکھی گئی ہے. اس کی فضا صحیح فضا نہیں ہے جس کے اندر ہم اعتماد کر سکیں. تو یہ جو اورنگزیب کی شہرت ہے یہ اس کے سنی تعصب کی وجہ سے ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. نہیں, اس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. بہر یہ جو مغل تھے ان کے اندر بھی اسی طرح سے, میں نے کہا کہ اکبر کے زمانے میں تھوڑی سی وسعت تھی, اس کے بعد بہت زیادہ کام خراب ہوا اورنگزیب کے زمانے میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا چینج آتی رہی. کبھی شیعوں کو تھوڑا سا موقع ملتا تھا اور کبھی ایک دم سے گرفت ہو جاتی تھی, یہاں تک کہ 1858 میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. یہاں تک آنے کے بعد تھوڑا سا یہ حکام کے تذکرے کے بعد میں آپ کے سامنے صوفیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی. صوفیوں کے اندر چار بنیادی فرقے پائے جاتے ہیں, چار بنیادی سلسلے پائے جاتے ہیں. اچھا صوفیوں کا کام کس طرح سے ہوتا ہے؟ صوفیوں کے ہاں بیعت کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں شاید ہوگا یہ کہ صوفی اپنا بنیادی ترین ہدف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کو قرار دیتے ہیں, اور اس اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہدف کو وہ اپنے ولی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں, پیر مرشد کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. مثلا فرض کیجئے میں آج اگر چاہوں سلسلے صوفیہ کے اندر داخل ہو جاؤں تو میں کسی پیر اور ولی کے پاس جاؤں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. وہ کہے گا کہ تم جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو در حقیقت میرے استاد کے ہاتھ پر بھی تم نے بیعت کر لی, اور وہ جو استاد تھے انہوں نے فلاں استاد کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور اس استاد نے فلاں استاد کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہدایت کو اوپر تک لے جاتے ہیں. ان کے ہاں چار اس قسم کے سلسلے پائے جاتے ہیں جو بہت بنیادی ہیں, بعد میں اس کے اندر مختلف تقسیمات اور بھی ہیں, لیکن چار بنیادی فرقے ہیں. ان چار بنیادی فرقوں میں مثلا ایک, ابھی معاف کیجیے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو میں ہٹاؤں. چار بنیادی فرقوں میں ایک جو ہے وہ چشتیہ ہے, چشتیہ فرقہ. چشتیہ فرقہ کہیں سے شروع ہوگا, بہرحال اس کی اساس قرار دیتے ہیں خواجہ معین الدین سید حسن چشتی کو. خواجہ معین الدین سید حسن چشتی, ان کا پہلی زندگی جو ہے وہ 1141 سے لے کر 1236 تک ہے. خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے سے چشتیہ سلسلہ شروع ہوا. یہ لوگ اپنے جو سب سے آخری پیر قرار دیتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں, چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو, چاہے قادریہ ہو, چاہے سہروردیہ. یہ تینوں سلسلے اولیاء سر فہرست مولا کائنات کی ذات اقدس کو قرار دیتے ہیں. ان کے یہاں پر مختلف لوگ تھے جن کے ذریعے سے چشتیہ سلسلہ بر صغیر کے اندر پھیلا, جن میں قطب الدین شیخ بختیار کاکی دہلی میں تھے, حمید الدین ناگور کے علاقے میں, پاکپتن میں فرید الدین گنج شکر. یہ وہ نام ہے جو آپ نے شاید مختلف حوالوں سے سنے ہوں گے. اہل تصنع کیا یہ لوگ مشہور ہیں, اور اب ان میں سے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سے شیعہ ہیں کون سے سنی ہیں, ہم کو بہت زیادہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون شیعہ ہیں. ان سب کی خاص طور پہ کہ یہ اہل بیت کے اظہار کے ماننے والے ہیں. میں ابھی کروں گا کہ اس کے بعد نظام الدین اولیاء, ان کے ایک بڑے چشتیوں کے بڑے پیر مانے جاتے ہیں خواجہ گیسو درار, یہ بھی مانے جاتے ہیں. اب یہ کون لوگ تھے, کیا یہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ تو یا تو یہ لوگ شیعہ تھے, یعنی ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کا شیعہ ہونا ثابت ہے, یا شیعہ حکام سے ان کا رابطہ تھا. مثلا خواجہ گیسو دراز, یہ تو بہت زیادہ مسلم ہے کہ شیعہ حکام سے ان کا رابطہ تھا. یہ لوگ یا شیعہ تھے یا کم از کم تفضیلیہ سنی تھے. تفضیلیہ سنی ان کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کو بافضیلت قرار دیتے ہیں لیکن خلافت حضرت ابوبکر کے اندر قرار دیتے ہیں. تو اس حد تک اہل بیت اطہار کا احترام ان لوگوں کے دلوں میں تھا. ظاہر ہے انہوں نے جو تعلیمات دی لوگوں کو اس کے اندر بھی اہل بیت اطہار کا احترام شامل تھا. اب یہ کہا کہ حکام جہاں کہیں بھی ان کو اپنی مصلحتوں کے خلاف دیکھتے تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا کرتے تھے. تغلقیوں نے چشتیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تغلق کا دور حکومت جو ہے 1320 سے لے کر 1414 تغلق خاندان کا, اس نے چشتیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, ان کو کئی جگہ سے باہر نکالا. اور یہ تغلق خاندان کی چشتیوں کی دشمنی کی وجہ سے تھا کہ بعد میں چشتیہ سلسلہ برصغیر کے اندر ختم ہو گیا. اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو میرے خیال میں چشتیہ سلسلہ سب سے زیادہ مشہور فرقہ, مشہور صوفیہ سلسلہ ہوتا, اور اگر یہ سب سے زیادہ مشہور صوفیہ سلسلہ ہوتا تو برصغیر کے اندر فرقہ واریت اس حد میں نہ ہوتی جو ہمیں اس وقت پائی جاتی ہے. یعنی حکام نے جو صوفیہ سلسلے کی ایک طبیعی چلنا تھا, جس طرح سے لوگ پسند کرتے رہتے تھے وہ کرتا جاتا تھا, حکام نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی. اگر یہ صوفیہ سلسلہ بھی اپنے صحیح طریقے سے باقی رہتا تو وہ بھی فرقے واریت کو کنٹرول کرنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو متاثر کیا. ایک ان کا فرقہ یہ ہو گیا. اب دوسرا جو فرقہ ہے وہ سہروردیہ, بہت مطلب یہ سہروردیہ فرقہ بھی مشہور تھا. یہ بھی حضرت علیہ السلام کو اپنا بالکل سلسلہ بیعت کے اندر سب سے پہلے حضرت علیہ السلام کو قرار دیا کرتے تھے. البتہ یہ دو افراد کے ذریعے سے زیادہ تر پھیلا, عبد القادر سہروردی, عبد القاہر سہروردی اور شہاب الدین سہروردی، دونوں شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ جو اہل تسنن کی چار فقہ ہیں اس میں حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی ہیں، ان میں شافعی اہل تشیع کے ساتھ سب سے زیادہ ہم آہنگ تھا. شافعی وہ فرقہ تھا کہ جو سب سے زیادہ شیعہ کے ساتھ اپنے آپ کو نزدیک رکھتا تھا. تو سہروردیوں کو بہت شیعوں کے ساتھ نزدیک تھے، چونکہ ان کے جو دونوں شروع کے ماننے والے تھے یہ شافعی تھے. ان میں جو سر فہرست شافعیوں میں وہ بہاؤالدین زکریہ جو ملتان کے اندر ہیں، یہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. 13ویں صدی عیسوی کے یہ عالم تھے، ملتان کے اندر ان کا مقبرہ آج بھی ہے. آپ کو بتائیے، ان کا بھی تغلقیوں نے خاتمہ کیا، تغلقیوں نے ان کے طریقے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف بھی کام انجام دیے. تیسرا فرقہ جو ہے وہ جو مشہور ہوا وہ قادریہ فرقہ ہے. قادریہ فرقہ زہر عبد القادر گیلانی سے شروع ہوا. عبد القادر گیلانی 1077 1166 یہ حنبلی فقہ سے تعلق رکھتے تھے. اب آپ احساس کر رہے ہیں کہ شافعی سے نکل گئی بات، اب حنبلی پہ بات آئیے. حنبلی خود بخود اپنی سرسختی کی وجہ سے شیعوں سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے. یہ وہ فرقہ ہے کہ ابن تیمیہ اسی کا ماننے والا تھا. ابن تیمیہ جس نے بعد میں محمد بن عبد الوہاب کو فکری رضا فراہم کی، یعنی محمد بن عبد الوہاب جس نے سعودی عرب کے اندر وہابیت پھیلائی، وہ درحقیقت ابن تیمیہ کا معتقد تھا. دونوں کے اندر فاصلہ زمانی کافی زیادہ ہے، لیکن معتقد ابن تیمیہ کا تھا. اور یہ ابن تیمیہ حنبلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا. لہذا آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ قادریہ فرقے کا جو رجحان تھا وہ کس طرح سے تھا. لہذا وہ جو دو فرقے تھے وہ بھی وہ شیعوں کے ساتھ بہت زیادہ نزدیک تھے. سہروردی اور چشتی یہ مخالفت نہیں کرتے تھے تو اتنے بڑے حامی بھی نہیں تھے. لیکن اب جو فرقہ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا. اچھا، اس فرقے کے بھی سلسلہ بیعت مولا کائنات سے شروع ہوتی تھی. قادریہ فرقے کی بھی سلسلہ بیعت مولا کائنات سے شروع ہوتی تھی، لیکن چوتھے نمبر پہ جو فرقہ ہے وہ نقش بندیہ ہے. یہ وہ سلسلہ عرفا کے اندر اکیلا فرقہ ہے کہ جس کی سلسلہ بیعت حضرت ابوبکر سے شروع ہوتی ہے، کسی کی سلسلہ بیعت وہاں سے شروع نہیں ہوتی. یہ نقشبندیہ تھے اور یہ بابر کی حمایت میں بھی تھا. بابر کی حمایت نقشبندیہ کو حاصل تھی. نقشبندیہ کا آغاز وہیں سے ہے، یعنی افغانستان کے علاقے سے ہی نقشبندیہ کا اٹھان ہے. وہاں سے شروع افغانستان کے علاقے سے ہوتا ہے. نقشبندیہ کئی اس کی خاصیتیں ہیں. سب سے اہم خاصیت کہ یہ ضد ہے فکر، عقل اور فلسفے کی. نقشبندیہ کے اندر ایک عجیب رجحان ہے کہ یہ تفکر کے مخالف ہیں، یہ لوگ فلسفے کے مخالف ہیں. اپنے اسی فلسفے کی مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ ابن عربی اور ان کے نظریے، یعنی وحدت وجود جس کی ہمیں ابھی یہاں بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کے شدید مخالفت میں آئے. یعنی نقشبندیہ فرقے نے بنیادی طور پر تفکر و تعقل کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دین میں فکر کی ضرورت نہیں ہے، دین میں تعقل کی ضرورت نہیں ہے، دین میں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کی دوسری خاصیت جو تھی وہ ضد شیعہ ہونا. نقشبندیہ فرقہ اپنی اساس میں شیعوں کے شدید مخالف تھا، شیعوں کے شدید مخالف تھا. اب یہ ہوتا تھا کہ جس حاکم کو بھی شیعوں کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا وہ باقی صوفیہ کے سلسلے کو ختم کرتے تھے اور وہ نقشبندیہ فرقے کو سب سے زیادہ رواج دیتے تھے. اب وہ جو اورنگزیب تھا، اورنگزیب عالمگیر کی سیاسی مجبوری یہ ہو گئی تھی کہ اسے شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا. اورنگزیب کی سیاسی مجبوری تھی کہ اس کو شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا. لہذا اس نے جس دن ایران سے اپنے تعلقات توڑے اس کے اگلے دن اپنے آپ کو نقشبندیہ میں شامل کر لیا. یعنی ایک دفعہ ایک ایسا موقع آیا تھا، میں جس کی داستان موقع پڑتا ہوں تو عرض کرتا ہوں، کہ اورنگزیب کی سیاسی مشکل یہ ہوئی کہ اس کو ایران سے تعلقات توڑنے پڑے. جس دن اس نے تعلقات توڑے فوراً نقشبندیہ میں شامل ہو گیا اور شیعوں کے خلاف بھی اپنے کام کو آغاز کر دیا. یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ سلسلہ بھی اگر اپنی اس پیورٹی میں باقی رہتا تو شاید اس علاقے کے اندر حالات اتنے برے نہ ہوتے. صوفیہ سلسلہ بھی اپنی پیورٹی میں باقی نہیں رہ سکا، جس کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. یہ وہ حکام تھے جس کا کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، یا وہ صوفیہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اور میں نے آپ سے کہا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اسلام کی اصالت نہیں دے سکے، یا ان کے اندر وہ ایلیمنٹس نہیں تھے جو اسلام کے علمی پہلوؤں کو آشکار کرتے، آہستہ آہستہ یہ لوگ فرقہ واریت کی طرف چلتے چلے گئے اور اپنے جو سادہ طریقہ کار تھا اس سے دور ہو گئے۔ بعد کی تاریخوں میں یہ کام اور خراب ہو گیا، یعنی مغل تک تو اسی طرح سے چلتا رہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں آپ کے سامنے ایک اکبر کے دور کو دوبارہ سے بیان کروں گا اور تھوڑا سا چند منٹ آپ کے اور لوں گا۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مغل حکومت کے ہمراہ کون کون سی حکومتیں تھیں، دیکھیے آپ کی جگہ تھوڑا سا ترتیب میں ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کو کتنی دیر بیان کیا جائے، تھوڑا سا آپ کو اپنے ذہن کو لے کے جانا پڑے گا اس زمانے کے سیاسی حالات میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں برصغیر کی، یعنی اس علاقے کی، یہ جو افغانستان سے شروع ہو رہا ہے اور ہندوستان کی کارنر تک آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ ہمارے پاس مغرب کے اندر ہے وہ ایران کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں اس زمانے میں صفوی حکومت تھی، ایران میں صفوی حکومت قائم تھی۔ اسی وقت عراق کے اندر، بغداد وغیرہ کے اندر عثمانیہ حکومت قائم تھی، یعنی جس زمانے کی میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اکبر کے زمانے کی۔ اس وقت دنیا اسلام کی تین بڑی حکومتیں قائم تھیں اکبر کے زمانے میں دنیا اسلام کی تین بڑی حکومتیں تھیں ایک تو ہندوستان کے اندر جو ظاہر مغل حکومت، دوسرا ایران کے اندر صفوی حکومت۔ صفوی حکومت ظاہر شیعہ حکومت تھی، اس نے اپنے شیعہ ہونے کو اعلان کیا ہوا تھا اور دنیا بھر میں شیعوں کو تحفظ دینا چاہ رہے تھے، کم سے کم ان کا دعویٰ ضرور یہی تھا۔ اچھا یہ تو صفوی شیعہ تھے، کیوں شیعہ ہوئے؟ کیا واقعاً شیعہ ان کے دلوں میں تھی یا ان کی کوئی سیاسی مسئلہ تھی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً شیعہ جو تھے وہ دل سے شیعہ تھے یا سیاسی کوئی مسئلہ تھی، بہرحال عنوان ان کے پاس تشیع کا تھا۔ تیسری جو حکومت اس وقت زمانے میں تھی وہ عراق کے اندر تھی اور یہ لوگ عثمانیہ تھے اور یہ شدید سنی تھے۔ یہ جو مغل حکومت تھی اس کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی۔ مغل حکومت کے تعلقات اگر ایرانیوں سے اچھے ہو جاتے تھے تو مغل شیعہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے تھے، جیسے اکبر کا دور تھا۔ اکبر کے دور میں مغلوں کے صفویوں سے تعلقات اچھے ہوئے، خود بخود یہ لوگ شیعہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ جیسے اورنگزیب کا زمانہ آیا مغلوں کے تعلقات صفویوں سے بالکل خراب ہو گئے، فوراً یہ لوگ سنی کی طرف جانا شروع ہو گئے، عثمانیہ سلطنت سے انہوں نے اپنے تعلقات جوڑ لیے۔ اس سلسلے میں ایک کتاب میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، رائٹر ہے ریاض الاسلام، ریاض الاسلام ہے انڈو پرشین ریلیشنز۔ انڈو پرشین ریلیشنز یہ کتاب ایکچولی لاہور سے چھپی تھی 1972 کے قریب کہیں، بہت اچھی کتاب ہے جس میں بہت اچھے طریقے سے عالمانہ طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو برصغیر میں مغل خاندان تھا اس کے صفوی خاندان سے تعلقات کیا تھے اور کن باتوں سے متاثر ہوتے تھے۔ تین بڑی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے۔ بہرحال جب بھی صفویوں سے مغلوں کے تعلقات خراب ہوتے تھے یہ لوگ شیعوں سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں بالکل یہی ہوا تھا، اکبر کے زمانے میں تعلقات اچھے تھے، وہ شیعوں کی طرف آ گئے۔ تو اکبر کا زمانہ میں نے کہوں گا کہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ شیعوں کے ہمارے تعلقات اچھے تھے، اسی زمانے میں دین الہی بنا، اسی زمانے میں اکبر کے دربار میں شیعوں کی قدرت تھی۔ یہ جو ایلیمنٹس تھے کہ اکبر کے زمانے میں شیعہ قدرت مند تھے، اسی زمانے میں دین الہی بنا، اس نے سنیوں کو وائلیٹ کیا اور سنی اس بات کی طرف توجہ دینے لگے کہ اگر ہم نے شیعوں کو کنٹرول نہیں کیا تو کیا برصغیر سارا شیعہ ہو جائے گا، جیسے کہ اکبر کے دربار میں شیعہ بہت زیادہ موجود تھے۔ اور یہ کہ اکبر کے دربار میں جو شیعہ تھے وہ ایرانی بھی تھے، ہندوستان کا کوئی شیعہ وہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا، تو خود بخود ایک فضا بن گئی شیعوں کے خلاف، اور اس فضا کے اندر شیعوں کے خلاف کام جو ہے وہ منظم طریقے سے ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلا شخص جس نے برصغیر کی فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، پہلا شخص جس نے برصغیر کی فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے شیعوں کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا، سب سے پہلے شیعوں کو کافر قرار دیا، ان کا نام تھا احمد سرہندی، سرہند نام کر کے ایک علاقہ تھا اس سے ان کا تعلق تھا،
احمد سرہندی،
ان کی جو زندگی ہے وہ 1564 سے لے کر 1624 تک۔ اچھا، مغل سلطنت اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے عرض کیا تھا 1526 سے لے کر 1858 تک تھی مغل، اور اکبر کا دور اگر آپ اسپیسیفائڈ دیکھیں، اکبر کا دور تھا 1556 سے لے کر 1605 تک، اس کے بعد آپ کے سامنے اورنگزیب کا دور بھی لکھ دوں، دو بادشاہوں کے فاصلے سے ہے، اکبر کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہجہاں، اور اس کے بعد اورنگزیب، اس کا دور جو تھا وہ 1658 سے لے کر 1707۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس علاقے میں ہو رہا ہے، اس زمانے کے اندر ہو رہا ہے، شیعہ قدرت پا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، دربار کے اندر اثر رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایران سے ہجرتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور اکبر دین الہی ایجاد کر دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اہل تسنن وائلیشن کے اوپر اترتے ہیں، شیعوں کے خلاف تشدد شروع کرتے ہیں، اور اس تشدد میں جو سر فہرست شخصیت ہے وہ احمد سرہندی کی ہے، 1564 سے لے کر 1624 تک ان کی زندگی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، جو میں نے کہا دو خصوصیات تھی اس کتاب کی، ایک تو اس نے سب سے پہلے شیعوں کو کافر قرار دیا، دوسرا یہ کہ سب سے پہلے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا۔ ان کی کتاب کا نام تھا رد روافض، اس کو یہ کہتے تھے میری رگ فاروقی کا نتیجہ ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی، رگ فاروقی سے تعبیر کرتے تھے، یہ فرقہ واریت کی اساس بن رہی تھی برصغیر کے اندر، یہاں سے فرقہ واریت ایک مکتب کی یعنی اسکول آف تھاٹ کی شکل اختیار کر گئی برصغیر کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اس احمد سرہندی کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی ہم سے مراد برصغیر کے مسلمان نے، مسلمانوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ہمارے یہاں تاریخ منحرف ہے، ہمارے یہاں تاریخ متاثر تاریخ ہے، ان کو جو ٹائٹل دیا ان کا نام ہے مجدد الثانی۔ اب آپ اپنی معاشرتی علوم کی کتاب اٹھا کے دیکھیے اور اس میں دیکھیے مجدد الثانی کا ریپوٹیشن کیا ہے، آپ کو لگے گا اگر نبی اس دور میں ہوتے تو شاید مجدد الثانی ہوتے، اس طرح سے اس میں لکھا گیا ہے، جبکہ یہ آج ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے برصغیر کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا، برصغیر میں فرقہ واریت کو شکل دے دی۔ ان کی تین خصوصیات تھیں، دو خصوصیات اہم رکھوں گا۔ اچھا، ان کا تعلق کس گروپ سے تھا؟ نقشبندیہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نقشبندیہ کو اورنگزیب نے کیوں سپورٹ کیا، کیونکہ اورنگزیب کے مغلوں سے صفوی سے تعلقات خراب ہو گئے تھے، جیسے صفویوں سے تعلقات خراب ہوئے اس نے کہا مجھے شیعوں کے خلاف کام کرنا ہے، جب شیعوں کے خلاف کام کرنا ہے تو بہترین فرقہ نقشبندیہ تھا جو اس کو مدد دے رہا تھا، تو ان کے ایک تو یہ کہ نقشبندیہ تھے، حکام نے ان کو مدد دی، انہوں نے اپنے فرقے کو پھیلایا، ان کے گروپ کا نام بن گیا نقشبندیہ مجددیہ۔ آپ کبھی کبھی مسجدوں کے اوپر لکھا دیکھیں گے یہ ٹائٹل نقشبندیہ مجددیہ، یعنی وہ نقشبندیہ جو مجدد الثانی کے ماننے والے ہیں۔ ان کے اندر دوسرا عنصر جو ہے وہ ضد شیعہ، شدید ترین ضد شیعہ، اور وہ تیسرا عنصر جو نقشبندیہ کے اندر ہونا چاہیے یعنی ضد تفکر، تفکر فارسی اصطلاح ہو گئی، ضد فکر، اچھا سبھی کچھ فارسی ہو گیا، ضد بھی اردو میں کم استعمال کرتے ہیں، فکر کے مخالف تھی، فکر اور تعقل کے مخالف، فلسفے کے مخالف، نتیجہ کیا؟ جذباتیت۔ اسلام کو جذباتی رنگ میں دیکھا کرتے تھے، یعنی لوگوں سے چاہتے تھے کہ آپ اسلام کو جو کہے قبول کر لیں، سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر سوال کی گنجائش نہیں ہے، جو ہمیں کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایک مشہور جملہ ہوا کرتا تھا کہ تھوڑا سا ذہن میں لائے گا، ان کے سامنے جو شخصیت تھی یعنی دنیا اسلام میں اس وقت جو شخصیت قائم ہو گئی تھی وہ ابن عربی کی شخصیت تھی، محی الدین ابن عربی۔ ابن عربی کی کتاب کا نام، دو کتابیں تھیں، خصوص الحکم، فتوحات مدنیہ، مکیہ۔ ابن عربی کی شخصیت بہت مشہور تھی، ابن عربی وہ جس نے فلسفے اور عرفان کو نزدیک نزدیک کر دیا تھا، یہ لوگ فلسفے کے شدید مخالف تھے لہذا ابن عربی کے شدید مخالف تھے۔ ابن عربی کے فلسفے کا نام تھا وحدت وجود، انہوں نے ایک فلسفہ دیا جس کا نام رکھا وحدت شہود. ہر طریقے سے چاہا کہ فلسفی کی مخالفت کریں. ان کا ایک جملہ ہوتا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس نس ہے تو ہمیں فس کیوں چاہیے. کہتے تھے جب تک ہمارے پاس نس ہے یعنی قرآن کریم کی باتیں موجود ہیں ہمیں فس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی محی الدین کے فسوز الحکم کی ضرورت نہیں ہے. اور کہا کرتے تھے مثلا کہ مکے کی فتوحات نے ہمیں مدینے کی فتوحات نے مکے کی فتوحات سے بے نیاز کر دیا ہے. پر اس جملے کو جاننے کی بہت زیادہ یعنی تفسیر کیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ یہاں سے فرقہ واریت ایک مکتب کی صورت میں برصغیر میں قائم ہو گئی. یعنی اب تک کیا ہوتا تھا کہ ٹینڈنسیز ہوتی تھیں تغلق کے اندر شیعہ مخالفت کی روش تھی تو وہ شیعہ مخالف ہو جاتا تھا, فلاں کے اندر شیعہ حمایت کی روش تھی تو وہ شیعہ حامی ہو جاتا تھا. لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب فرقہ واریت ایک مکتب بن گئی, مکتب کی صورت میں اس کو قائم کر دیا گیا. اچھا یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. البتہ ان کے بعد آنے والی سنیوں کی ایک اور بڑی شخصیت اس نے اس دباؤ کو تھوڑا سا کم کیا. اگر ہم تاریخوں کو تھوڑا سا محفوظ رکھنا چاہیں یہاں شخصیت ہے اہل تصنن میں احمد سرنگی مجدد الافغانی کی 1564 سے لے کے 1624 تک. ان کے بعد ایک بنیادی شخصیت آئی شاہ ولی اللہ دہلوی. شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت, ان کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ, بہت مشہور کتاب ہے, آپ نے بہت دیکھا ہوگا اس کی کوٹیشن آتے ہیں. ان کی ایک اور کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا عن وجہ خلافت الخلفاء, یعنی خلفاء کی خلافت کے چہرے سے پردہ اٹھانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہی ان کی رد روافض کے مقابلے میں کافی یعنی اپنے لہجے کو کم کر رہا ہے. یہ کہتا ہے رد روافض, شیعوں کو رد کرنا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں, شیعوں کو رد نہیں کرنا بلکہ خلافت کے اوپر جو پردہ پڑ گیا اس پردے کو ہٹا دینا. تو یہ ایک معتدل شخصیت تھی, شاہ ولی اللہ کی شخصیت معتدل تھی. شاہ ولی اللہ نے اپنے بزرگ کے بالکل برخلاف, اچھا ان کا ایج کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے لکھ دوں, 1703 سے لے کر 1762, انہوں نے کبھی بھی احمد سرہندی کی طرح یا مجدد الافغانی کی طرح شیعوں کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا, شیعوں کے قبر کا بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا, جس کی وجہ سے یہ اہل تسنن کے اندر رافضی گری کی تہمت لگائی جاتی تھی. اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ گر انسان ہے, شیعوں کو پسند کرتے ہیں. طریقہ ایسا نہیں تھا, شاہ ولی اللہ خالص سنی تھے, لیکن یہ کہ سنیوں کے اندر ایک معتدل شخصیت تھی جو احمد سرہندی کے اثرات کو کم کرنا چاہ رہی تھی. لیکن بہرحال یہ اثرات کم نہیں ہوئے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اوپر احمد سرہندی کے اثرات شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. یعنی جذباتیت جو ہمیں آج کے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ اسی نقشبندیہ مجددیہ فرقے کے اثرات کے نتیجے میں زیادہ تر ہے, ورنہ شاہ ولی اللہ کا کام جو ہے وہ کافی حد تک فکر اور منطق سے سازگار تھا. شاہ ولی اللہ کے بعد جو شخصیت آئی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ در حقیقت شاہ ولی اللہ زیادہ کام نہیں کر سکے. شاہ ولی اللہ کے اپنے فرزند اپنے والد کے بالکل برخلاف ثابت ہوئے اور ان کا نام ہے شاہ عبد العزیز. انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب ایسی معرفت الآراء کتاب تھی کہ جس کا شیعہ 300 سال تک جواب دیتے رہے. اس کتاب کی 40 سے زیادہ شیعوں نے جواب لکھے اور اپنے آپ کو دفاع کرنا چاہا. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی خطرناک تھی. اس کو آپ شاید جانتے ہوں گے, تحفہ اثنا عشری. تحفہ اثنا عشری میں شاہ عبد العزیز نے شیعوں کو ہر طریقے سے غلط ثابت کرنا چاہا اور شیعوں کی سرزنش کی. شاہ ولی اللہ دہلوی کا اثر کم ہو گیا, خود بخود یہ منسلک ہو گئے احمد سرہندی سے اور فرقہ واریت جو تھی وہ اپنے عروج کی طرف جانا شروع ہو گئی. اس کے بعد جو تھا یہ سلسلہ جاری ہو گیا. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جو بھی اہل حدیث کی طرف تمایل حاصل کرتا تھا, جو بھی نقشبندیہ کی طرف تمایل حاصل کرتا تھا, وہ خود بخود شیعوں کے خلاف ہو جایا کرتا تھا. اور انگریز نے ان لوگوں کو بہت زیادہ استعمال کیا, یعنی نقشبندیہ کو, اور ان کے ذریعے سے جدوجہد کی. یہ سلسلہ جاری رہا شاہ عبد العزیز کے بعد. سید احمد شہید ہمارے وہ طالب علم, مجھے یاد ہے میں ابھی بار بار اپنی معاشرتی علوم کی کتابوں کو دہراتا ہوں, تو یہ وہ نام ہیں جو بہت مقدس نام ہیں ہماری تاریخ کے اندر. سید احمد شہید یہ وہی ہیں کہ جو بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے شہید ہیں. میں ابھی جب وہاں سے گزرا کچھ عرصے پہلے تو ان کا مقبرہ وہاں پہ دیکھا. یہ بھی شدید قسم کے شیعوں کے خلاف, آج بھی آپ اس کے اثرات جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. یہ شیعوں کے خلاف اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. محمد قاسم ناتوی جو بعد میں دیوبندی فرقے کے رئیس ثابت ہوئے ان کے ذریعے سے, محمد قاسم ناتوی کے ذریعے سے دیوبندی فرقہ قائم ہوا تھا. ان کا ایج تھا 1880 سے 1932 تک, ان کے ذریعے دیوبندی فرقہ بنا تھا. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جہاں تک مجھے, تصفیت العقائد اس کا نام تھا, اور ان کے بہت سارے دوست احباب وغیرہ بھی تھے جو شیعہ کے خلاف کام کو مکتب کی شکل دے رہے تھے. اچھا, یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے, یعنی ان کے بعد ان کے ساتھ ساتھ مثلا رشید احمد گنگوہی نام کر کے ایک شخص تھے, انہوں نے بھی شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی. کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں, یہ دیوبندی اور بریلوی کو, تو ہمیں نظر آئے گا کہ فرقہ واریت کس طرح سے پھیلی. یعنی کل جو لب لباب ہے آج کی بحث کا وہ یہ, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ فرقہ واریت کی رسم جو ہے وہ حکام اور صوفیہ کے اندر پھیلتی چلی گئی, اور شیعہ جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے. اب یہ تھا کہ میں بار بار اکبر کے دربار کا آپ کو ذکر کر چکا ہوں, اکبر کے دور کا, لیکن بات مجھے پتا ہے پوری نہیں ہوئی, ظاہر ہے اتنی دیر میں یہ بات پوری نہیں ہوگی, آپ کو خود اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ایک کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں, چند کتابیں آپ کے سامنے اور گنوا رہا ہوں, ان کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ جو کتاب میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کتاب معرفت العرا ہے, یعنی یہ جو میں نے اپنا تھیسس لکھا اس میں ظاہر ہے مجھے اس موضوع سے مربوط تمام کتابوں کو دیکھنا پڑا, یعنی جس حد تک میں دیکھ سکتا تھا 200 کتابیں 300 کتابیں, ان سب میں یہ کتاب سب سے بہترین تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں ہندوستان کے شیعوں کی تاریخ بہت اچھے طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے. رائٹر رضوی صاحب ہیں, یہ اپنے نام کے آگے ایس ڈبل اے لکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ ڈبل اے کا کیا مطلب ہے, ایس تو شاید سید ہی ہوگا لیکن یہ بعد میں اے اے کیا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ کیا ہے. آسٹریلیا سے انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں, یعنی برصغیر کے علاقے سے شاید تعلق ہوگا لیکن نہیں معلوم, آج کل زندہ ہیں مر گئے ہیں, بہرحال ایس اے اے رضوی آسٹریلیا سے ان کی کتابیں 80 میں چھپی ہیں. ان کی یہ کتاب بہت اچھی, سوشو انٹلیکچوئل ہسٹری آف اسنا, کیا تھا اسنا شری شیعہ ان انڈیا, لمبا نام ہے لیکن کتاب بہت اچھی ہے. ان کی اور کتابیں بھی ہیں, 5 کتابیں ان کی میں نے کم سے کم اور دیکھی, سب کی سب کتابیں بہت اچھی کتابیں, یہ کتاب بہت اچھی ہے, 2 ولیومز کے اندر ہے, پاکستان میں کہیں میں نے دیکھی نہیں. یہ میں آپ سب لوگوں کو اس لیے لکھوا دی کہ اگر قسمت سے آپ کو کہیں مل جاتی ہے تو مجھے بھی پہنچا دیں, یعنی کم سے کم مجھے پتا تو چل جائے. مجھے یہ کتاب قوم کے اندر ایک صاحب کے ذریعے سے ملی جنہوں نے وہ کتاب مجھ سے لے لی, فوٹو کاپی بھی نہیں کروانے دی. بار ایک اور کتاب ان کی ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے, ہسٹری آف صوفیزم ان انڈیا, اس کتاب کو بھی اس کتاب میں ان صوفیوں کا جو کردار تھا ان کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے. جو بار بار آپ سے بعد میں سوال کر رہے تھے کہ صوفی کون سے شیعہ تھے کون سے سنی تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا, یہ کتاب ان مسائل کو بہت اچھا نپٹاتی ہے. اچھا, یہ اپنے شیعہ آدمی ہیں, ان کی لکھی ہوئی بات جو ہے وہ کافی نزدیک ہے. بہرحال ایک ہسٹورین پاکستان کے تھے عزیز احمد, کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا, ان کی ایک کتاب ہے وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, اگر آپ کو موقع ملے اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کیجیے گا. عزیز احمد کتاب کا نام ہے اسٹڈیز ان اسلامک کیا کلچر, اسٹڈیز ان اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ. اچھا سر, یہ چند کتابیں, کل انشاءاللہ تھوڑا سا اردو میں جو کتابیں دستیاب ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے چلیں. صلوات بھیجیں محمد والے. اب یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو بیان فرمائیے. تھوڑا سا بات آج کی تھوڑا سا متفرق رہی، پھیلتی رہی، تھوڑا سا مجھے اس کا احساس ہے، کیونکہ اگر میں بہت زیادہ اس کو اکیڈمک کرنے کی کوشش کرتا، یعنی مثلا بہت زیادہ اس میں سیریز رکھتا، تو شاید بات اپنی جس طرح سے میں چاہ رہا تھا تھوڑا بہت توضیح دے دوں وہ نہیں دے پاتا، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو پھیلا لیا۔
آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی حکام کے بارے میں بتایا، یہ تمام کا نام سن لی تھی، سوائے کے جو کچھ شیعوں کے قریب کرے تھے، جو ہمارے شیعہ تھے،
جی جی،
اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے کیا اثرات تھے، فقہ والے تھے، ان کے اچھے اثرات تھے یا برے اثرات آ رہے ہیں؟
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہندوستان کے اوپر شیعہ حاکم نے حکومت نہیں کی، کبھی بھی ہندوستان کے اوپر شیعہ حاکم نے حکومت نہیں کی۔ صرف بہادر شاہ سفر سے کچھ پہلے ایک حاکم گزرتا ہے مغلوں کا، جس نے شیعت کا اعلان کیا اور 12 اماموں کے نام کا خطبہ جمعے کے اندر پڑھوا دیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ جس آدمی نے خطبہ پڑھا تھا اسی کو وہیں جوتے پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک حاکم بھی، شیعہ حاکم جو ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہا ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، کل اگر آپ چاہیں تو میں اس کا تذکرہ کر دوں گا، چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جو برے صغیر کے اندر قائم ہیں، لیکن وہ ریاستیں بھی اس حد میں نہیں تھیں کہ برے صغیر میں فرقہ واریت کو کم کریں یا اس کے اندر بہت زیادہ اضافے کا باعث بنے، وہ اس حد میں نہیں تھیں، حکومتیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ جی فرمائیے، آپ کو یہاں تک آنا پڑے گا یہ مائک اٹھانے کے لیے، معذرت چاہتا ہوں۔
انہوں نے جو سوال کیا اس سے متصل سوال ہے کہ جن جنہوں دیوبندی اور سنی عقیدے کے افراد جو مظالم ڈھا رہے تھے شیعوں کے خلاف، تو شیعوں نے اپنے طور پہ کوئی ایسی تنظیم بنائی تھی مدافعتی جو اس کا مقابلہ کرتی انڈیا کے اندر، اپنے آپ کو منظم کرتی، یا آیا وہاں کے جو شیعہ تھے وہ منقلب ہو رہے تھے سنی کی طرف؟
کل ہم یہ دیوبندیوں کی جو تاریخ ہے، تھوڑا سا دیوبندی بریلیوں کا تذکرہ کرتے چلیں گے، اس میں شیعوں کا بھی تذکرہ کر لیں گے، لیکن یہ میں آپ کو اطمینان سے بتا رہا ہوں کہ ایس سچ کوئی تنظیم ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی باقاعدہ تنظیم بنی ہوئی تھی کہ جو شیعوں کا دفاع کر رہی تھی۔ البتہ انڈیویجولی کوششیں کی جواب لکھنے کی، مثلا وہ جو لکھنؤ کے اندر نواب وغیرہ تھے، ان لوگوں نے کچھ علماء کو تیار کیا، ان کو بھیجا ہندوستان، بھیجا نجف، بھیجا کہا کہ وہاں سے پڑھ کے آئے، جب وہ پڑھ کے آئے تو انہوں نے جواب دیے، لیکن کوئی تنظیم ایسی نظر نہیں آتی یا کوئی ایسا ہمیں گروپ نظر نہیں آتا۔ بس یہ کہ اگر آپ یہ مثلا لکھنؤ کے اندر جو کوشش ہوئی اس کو ایک گروپ کا نام دے سکیں تو پھر وہ ایک گروپ تھا کہ جو لکھنؤ کے اندر کام کر رہا تھا، ورنہ ایسی کوئی تنظیم نظر نہیں آتی۔
ایران کے صفوی کا تھے جو شیعہ تھے، تو ان صفیوں نے کوئی ایسی باقاعدہ جو ہے منظم طور پہ کوشش نہیں کی ان شیعوں کی مدد؟
صفوی حکومتی سطح پہ کام کر رہے تھے، صفویوں نے کئی دفعہ جب مغلوں کو مدد دی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہمایوں جب ہندوستان کے اندر شکست کھا گیا تھا تو وہ ایران چلا گیا تھا، جب ایرانی صفویوں نے ہمایوں کو مدد دی تو اس سے کہا کہ تمہیں ہندوستان جا کر شیعہ اعلان کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ بابر کے زمانے میں بھی جب بابر ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا تھا تو صفویوں نے مدد دی تھی اور کہا تھا کہ جب آپ ہندوستان جائیں گے تو وہاں پر جا کر شیعہ ہونے کو اعلان کریں گے، یعنی صفوی حکومتی سطح پر کام کر رہے تھے، عوام سے ان کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے بابر کو بھی یہی کہا کہ جب آپ وہاں پہ جا کے قبضہ کریں گے تو شیعہ ہونے کا اعلان کریں گے، بابر نے کام نہیں کیا۔ آپ یہ کتاب ضرور دیکھیے گا، وہ جو میں نے ریاض الاسلام کی کتاب بتائی، کہیں سے اگر مل پائے، لائبریریز کے اندر تو یقیناً موجود ہے، تو اس کتاب میں بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ صفویوں اور مغلوں کے تعلقات کن ایلیمنٹس کی وجہ سے خراب ہوتے تھے۔ تین بنیادی ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہی تھا کہ صفوی کہتے تھے کہ تم مغلوں کو ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور تم لوگ ہمارے سامنے، اچھا یہ دربار میں وعدہ کیا کرتے تھے، یعنی بابر دربار میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں جب ہندوستان جاؤں گا تو شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں گا، اس سے وعدے کو مکر گیا۔ ہمایوں آیا، ہمایوں کو ایران نے مدد کی، اس سے کہا کہ تم جب جاؤ گے تو اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرو گے، اس نے بھی کہا کہ میں کروں گا لیکن وہاں جا کر مکر گیا۔ تو صفویوں کے تعلقات اس حد کے اندر تھے، البتہ کچھ علماء تھے کہ جو اپنی جدوجہد کیا کرتے تھے، مثلا وہ جو قاضی نور اللہ ششتری میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اکبر کے زمانے میں تشریف لائے اور اکبر کے دربار کے قاضی القضات تھے، ابھی بھی ان کا مزار آگرہ کے اندر موجود ہے، یہ اپنے طور پر تشریف لائے، انہوں نے شیعوں کا دفاع کیا، لیکن یہ کہ اتنا کھل کر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا وہاں پر۔ فرمائی گئی. معاف کیجیے گا آپ ایک سیکنڈ رکیے گا, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے پھر میں نکل جائے گی. یہی جو شہید ثالث تھے اکبر کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تھے, شیعہ تھے. میں نے کہا کہ اکبر کا زمانہ بہت وسیع تھا, اس زمانے میں کافی حد تک سکون تھا, لیکن اس زمانے میں بھی شہید ثالث کو اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کریں. تخیے میں زندگی گزارتے تھے, اور اس زمانے میں جب یہ قاضی القضات تھے تو انہوں نے اکبر سے اجازت لی کہ جب بھی مجھے کوئی فتویٰ دینا ہوگا, حکم کرنا ہوگا, تو میں چار فقہ میں سے کسی ایک کو حکم کروں گا. اکبر نے اس کو اجازت دے دی. اب وہ کیا کرتے تھے کہ جس فقہ کا حکم شیعہ حکم کے نزدیک ہوتا تھا اسی کے حکم کو بیان کر دیا کرتے تھے, درحقیقت شیعہ حکم دے رہے ہوتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حتی اکبر کے زمانے میں بھی جو بہت وسیع زمانہ تھا اس میں بھی شہید ثالث کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنے شیعہ ہونے کو اعلان کریں. انہوں نے کتاب مجالس المومنین لکھی تھی اور ایک اور کتاب احقاق الحق انہوں نے لکھی تھی, جو امام خمینی نے اس کتاب کی بہت تعریفیں کی ہیں احقاق الحق کی. اس مجالس المومنین یا احقاق الحق بہرحال کوئی بھی کتاب تھی, وہ جہانگیر کے زمانے میں نکل آتی ہے اور ان کو بعد میں اسی کی بنیاد پہ شہید کر دیا جاتا ہے. تو یعنی اتنا کوئی اوپن گراؤنڈ نہیں تھا اس زمانے میں بھی. فرمائیے,
آپ نے بتایا کہ 1206 سے غلاموں کی حکومت قائم ہے,
جی
تو وہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہندوستان کے پہلے علاقائی مسلمان تھے جنہوں نے حکومت کی برے سے.
جی جی,
تو کیا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے فرقہ واری ختم ہو سکے؟
نہیں, چندہ ہمیں نظر نہیں آتا. البتہ غلاموں کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ یہ فقہ حنفی اور شافعی دونوں پہ عمل کرتے تھے, یعنی کم سے کم دونوں کو قبول کرتے تھے. تو ان کے زمانے میں فرقہ واریت کم سے کم پھیلی نہیں, جیسا کہ قسم پکڑا فرض کیجیے تغلق کے زمانے میں ہو گئی, تغلق کی خالص حنفی تھے. تو ان کے زمانے میں فرقہ واریت پھیلی نہیں, لیکن یہ کہ ایسا بھی کوئی کام نہیں ہوا کہ مثلا شیعوں کو بہت سیف گارڈ مل گیا. البتہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے تک فرقہ واریت اتنا ظاہر بھی نہیں ہوئی ہے, اس زمانے تک فرقہ واریت ظاہر نہیں ہوئی. فرقہ واریت کا جو اصلی ظہور ہے وہ اکبر کے زمانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے, جس میں یہ مجدد الافسانی آئے, انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی, شیعوں کو واجب القتل قرار دینا شروع کیا, اور اس کے بعد سے فرقہ واریت جو ہے وہ مکتب کی شکل اختیار کر گئی, یہاں تک کہ دیوبندی بن گئی. کل اس کے بارے میں عرض کریں گے.
اچھا, برے صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی,
جی
تو ان ہندوؤں کا کیا رول تھا؟ ان ہندوؤں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اتنی شدت سے یہاں پہ فرقہ واریت رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟
عرض کر رہا ہوں شدت اکبر کے زمانے کے بعد رہی ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تاریخ میں شروع سے فرقہ واریت نہیں دیا, اکبر کے زمانے کے بعد یہ خاص کام ہوا. دوسرا مسئلہ یہ کہ ہندوؤں کا رول کیا تھا, تو کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہندو پازیٹو رکھتے تھے, یعنی ہندو اپنے دل میں, کچھ ہندو تو ظاہر ہے خالص ہندو تھے, ان کو کیا کام کا مسلمان کیا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال کچھ ہندو تھے کہ جو تشیع کے لیے اپنے دل میں گوشے نرم رکھتے تھے اور وہ شیعہ کی مدد بھی کرتے تھے. لیکن یہ کہ کیا ہندو حاکم تھے کہ وہ معاشرے کی تبدیل کر لیتے, فضا کو تبدیل کر دیتے؟ تو وہ خود محکوم تھے, وہ خود انہیں اہل تسنن کے محکوم تھے کہ جو بعض اوقات فرقہ واریت کے اندر ملوث ہو جاتے تھے اور شیعہ کے خلاف کام بھی کرتے تھے. تو وہ ہندو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا رول ادا کرتے اس سلسلے میں.
صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ شروع سے جو ہے نا, مطلب یہ فقہ حنفی جو ہے میجورٹی میں, کیا وجہ ہے, مطلب کیا مطلب خامیاں تھیں کہ شروع سے جو ہے نا, مطلب یہ میجورٹی میں رہے اور ہم مائنورٹی میں رہے پہلے سے لے کے اب تک؟
عرض کر, ایک تو میں نے عرض کیا کہ جو حاکم افغانستان سے آ رہے تھے, افغانستان کے اندر فقہ حنفی حاکم تھی اکثر جگہ پر, تو وہ حکام خود بخود فقہ حنفی کو یہاں پہ ترویج دے رہے تھے. اچھا, یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ جو عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوک ہیں, کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے حکام کے مذہب کے اوپر باقی رہتے ہیں, تو وہ جو مسلمان حکام تھے وہ حنفی تھے, وہ قاضی القضات حنفی رکھتے تھے, فقہ حنفی کے اوپر عمل کرواتے تھے, تو لوگ بھی خود بخود جو ہے وہ فقہ حنفی کے اوپر عمل کرنے لگے. البتہ حنفی کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو سپورٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پر پھیلے, اور وہ ظاہر ہوا خلجیوں کے زمانے میں. خلجیوں کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ آیا کافروں سے جزیہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اہل کتاب سے تو لے سکتے ہیں, تو کیا مشرکوں سے بھی لے سکتے ہیں؟ یہاں پر فقہ حنفی نے ان کی مدد کی. فقہ حنفی نے کہا کہ مشرکوں سے بھی جزیہ لیا جا سکتا ہے, ان کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے. تو خلجیوں نے فوراً فقہ حنفی کو اختیار کیا تاکہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے وہ مشرکوں سے جزیہ لے کر اپنے خزانے کو بھی بڑھا سکیں, اور وہ مجبور نہ ہوں کہ وہ ہندوؤں کو قتل بھی کریں. تو اس قسم کے ایلیمنٹس بھی رہے اس کے اندر, لیکن بیسک وہی چیز تھی کہ وہ لوگ افغانستان سے اٹھ کے آ رہے تھے اور افغانستان کے اندر فقہ حنفی حاکم تھا.
اگر تو جو مکتب اہل تشیع اس زمانے میں جو تھے تو انہوں نے مطلب کہیں سے مطلب وہ انہوں نے کچھ کوشش نہیں کی اس کو پھیلانے کے لیے؟
عرض کروں ایران کے اندر مکتب تشیع کا مرکز تھا تو اس میں دو کوششیں تھیں، ایک تو وہ جو حکام کی سطح پہ ہو رہی تھی، مثلا صفوی خاندان تھا تو وہ خاندان ظاہر وہ کوشش کرتا تھا کہ حکام کو کسی طرح سے شیعہ کر لے، البتہ وہ شیعہ کے لیے تھا یا اپنی مسالے کے مفاسد کی خاطر تھا یہ ایک اور علیحدہ مسئلہ، لیکن علماء تھے کہ جو کوشش کرتے تھے، ہندوستان آتے تھے تبلیغات کرتے تھے، بہرحال لوگوں کو اہل بیت اطہار کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے تھے جیسے وہی شہید ثالث تھے، کچھ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ہندوستان اتنا بڑا تھا اور حکام کی جو سنی گلی کی ظاہر وہ اتنی شدید تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ اب ایک اور بات میں دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر معاشرہ ایک عجیب و غریب معاشرہ تھا، یہاں پر مسلمان کم سے کم 500 سال حاکم رہے، یعنی اگر میں آپ کے سامنے دقیق تاریخ کو بھی دہراتا چلوں 970 سے غزنوی خاندان کی حکومت تھی، 970 سے لے کر 1858 تو تقریباً 900 سال بنتے ہیں، 900 سال کم و بیش مسلمان حاکم رہے، لیکن ہندو اکثریت کو مسلمان نہیں کر سکے، اس کے اندر کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں، کل انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کا تذکرہ کریں گے۔ مزید ہاں
آپ نے بتایا کہ اکبر کا دور تھا 1556 سے 1605 تک،
ہاں اگر تاریخ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو دکھائیے، ہاں فرمائیے۔
اور اکبر کے دور میں شیعہ ذرا فوقیت مطلب دربار وغیرہ میں بھی تھے شیعہ، اور احمد سرہندی کا دور 1564 سے 1624 تک،
کس کا؟
احمد سرہندی،
احمد سرہندی
کا،
بالکل صحیح 1500۔
اکبر نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف؟
نہیں، ایک تو ایک بات کو احساس کیجئے کہ احمد سرہندی اکبر کے دور کے تقریباً اینڈ میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں، اکبر کے دور کے تقریباً اینڈ میں کام کر رہے ہیں، دیکھیے احمد سرہندی کا دور ہے 1624 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اکبر کی وفات ہوئی ہے 1605 میں، یہ تقریباً 19 سال کا فرق ہے کہ جب احمد سرہندی ہیں اور اکبر نہیں ہیں، تو وہ یہ کہ مثلا اکبر کے سامنے انہوں نے اپنے کام کو اس حد میں نہیں پھیلایا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اکبر بھی مسلمانوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے اس کو حاکم رہنا تھا، تو وہ بہت کچھ کوششیں کرتا تھا اپنے قدرت کے زمانے میں، اس نے بہت کچھ کیا، دین الہی کیا جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ احمد سرہندی کے بالکل براہ راست مقابلے میں آ جائے اور ایک مثلاً ان سے ٹکرانے کی کوشش کرے، اس قسم کا کام اکبر بھی نہیں کرتا تھا۔ اور ایک اور مسئلہ شاید یہ بھی تھا کہ اکبر کیوں اپنے آپ کو فرقہ واریت کے اندر مبتلا کرتا، یعنی کیوں وہ سنی مسلمانوں کو دکھاتا کہ میں تمہارا حامی نہیں ہوں، شیعوں کا حامی ہوں، وہ تو چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو بہت براڈ دکھائے، وہ دکھائے کہ نہ میں مجھے مسلمانوں سے کام ہے نہ ہندوؤں سے، میں تو دونوں کے ساتھ ہوں، تو وہ جو اتنا براڈ تھا وہ کسی ایک کا ساتھ دیتا کسی دوسرے کا ساتھ نہ دیتا، ایسی کوئی فضا نہیں تھی۔ اور یہ میں بات بتا دوں کہ اکبر سرہندی کم چیز نہیں تھے، یعنی یہ جہانگیر کے زمانے میں بھی قدرت مند شخصیت تھی، یعنی جہانگیر نے ایک دفعہ ان کو جیل میں بھی ڈلوا دیا تھا بعض وجوہات کی بنیاد پہ، تو ایسا نہیں تھا کہ احمد سرہندی بہت معمولی شخصیت تھی، اپنے زمانے میں ایسا رکھتے تھے۔
اگر صاحب یہ کیا جو 4 دن کا جو سیمینار ہے یہ پتا چلا تھا کہ فرقہ واریت کے اوپر ہے، مطلب آپ نے جو ٹاپک شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیادی اسباب، تو 4 دن کے بعد کیا ہم کو اپنی ذمہ داری کا کچھ پتا چلے گا؟ جیسے یہ تو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں، ہسٹری بتا رہے ہیں مطلب ہسٹری کا کوئی
کلاب سو رہے تھے کہ
مطلب
کلاب جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے؟
آپ نے ٹاپک تو یہ شروع کیا پاکستان،
ارے میرے عزیز میں نے تو عرض کیا آپ کے سامنے کہ فرقہ واریت کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت عمومی ہے اور یہ جو عنوان رکھا گیا اس میں تھوڑا سا گیپ ہے، اس عنوان میں دو مسائل تھے۔ دیکھو بھائی ایک بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کو جو مثلا ظاہر ہے ہم 4 دن بیٹھتے ہیں تو اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ کل والی باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتفاق میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ فرقے والے کے عنوان میں عمومیت تھی، اس عمومیت کو تھوڑا سا کم کرنا جو ہے وہ اصلی مقصود تھا، کل میں نے پورا ایک دن لگایا اسی بات کے اوپر کہ اس کو محدود کرنے کی وجہ آپ کے ذہن میں واضح کرتا چلوں۔ اچھا صاحب اور تو کچھ نہیں؟ جی فرمائیے گا مائک، آپ کے اگر وہ مائک اٹھا لیں تو زیادہ آپ کو سہولت رہے گی۔
اکبر بادشاہ نے دین کی بنیاد دین الہی رکھی، اچھا اس کے یہاں فیصلہ کرنے والے، دین کا فیصلہ کرنے والے 9 رتن جو ہوتے تھے وہ شیعہ حضرات تھے، جو دین الہی کے لیے فیصلہ کرتے تھے، تو وہ اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا ذرا،
یہ وہ چیز تھی جس کو اکبر سرہندی نے استعمال احمد سرہندی نے استعمال کیا. احمد سرہندی نے یوں ایکویشن بنائی, کہا کہ بھئی یہ اکبر نے کون سا دین بنایا, دین الہی. یہ دین الہی کیا ہے, اسلام کے مخالف ہے یا حامی ہے؟ سب نے کہا اسلام کے مخالف ہے. پہلی بات تو یہی سوچنے والی تھی کہ آیا وہ جو اکبر کا دین الہی تھا واقعا اسلام کے مخالف کوئی چیز بنائی تھی یا کچھ اور تھا؟ مثلا کیا شاہد ہے ہمارے پاس کہ اسلام کے مخالف تھا؟ یوں کہہ گئے کہ بھائی جو بھی اکبر کے دربار میں آتا تھا اس سے کہا جاتا تھا سجدہ کرو اور کہو اللہ اکبر. صحیح ہے, احمد سرندی نے کہا کہ یہ دیکھو کیا مطلب اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر بادشاہ ہے. اچھا کیا اکبر بادشاہ واقعی یہی کہلانا چاہتا تھا؟ یعنی جب وہ سجدہ کرواتا تھا تو کہیں یہ تو نہیں کہلانا چاہتا تھا اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر جو ہم سب اذانوں کے اندر یہی بولتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ جو اکبر کو دین الہی نسبت دی گئی یہ خود ایک مشکوک چیز ہے کہ آیا واقعی وہ دین الہی پھیلا رہا تھا یا کچھ اور کر رہا تھا یا واقعی اسلام کی صحیح تفسیر دے رہا تھا. اکبر نے ایک مرکز بنایا تھا جس کے اندر بڑی بڑی بحثیں کیا کرتا تھا اکبر خود. آپ عجیب بات یہ کہ اکبر جاہل آدمی تھا, اکبر کو پڑھنا نہیں آتا تھا, بالکل پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن بہت بڑا عالم تھا. اس نے ایک مرکز بنایا تھا فتح پور سیکری کے اندر, ایک علاقہ تھا فتح پور سیکری, اس کا قلعہ شاید ابھی بھی ہوگا. وہاں پر اس نے ایک مرکز بنایا تھا جہاں پر بڑے بڑے علماء کو جمع کرتا تھا, صرف مسلمان علماء کو نہیں عیسائیوں کو بھی جمع کرتا تھا, کہتا تھا بحث کرو. اور اس بحث و مباحثے میں یہ ان پڑھ شخص فیصلہ کرتا تھا کہ کون کامیاب رہا کون کامیاب نہیں رہا. وہاں کافی اچھا اکبر کا آغاز انتہائی سادہ دل مسلمان سے ہے. اکبر کی زندگی عجیب زندگی ہے. اکبر بہت بچپنے میں بادشاہ بن گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی 50 سالہ زندگی ہے, حکومت 50 سالہ ہے اس کی. اکبر بہت بچپنے میں بادشاہ بنا تو شروع میں بہت سادہ دل تھا, مزاروں پہ جاتا تھا, لوگوں کو بڑی عقیدت سے پیش آتا تھا. بعد میں جب بڑا ہوا تو شاید بہت لوگوں سے مل گیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بہت کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے. یہاں پہ فتح پور سیکری میں گیا جہاں پر پہلے عبادتیں کرتا تھا, ذکر اور دعاؤں کے لیے محفلیں مناتا تھا فتح پور سیکری میں. وہاں پر ذکر اور دعاؤں کی محفلیں ختم کر دی اور یہ مجالس علمی منعقد کر لی. کہا کہ لوگوں سے کہا کہ آؤ بات کرو بحث کرو, موضوع دیتا تھا, کہتا تھا جھگڑو اس کے اوپر بعد میں فیصلہ کروں گا. وہاں پر بڑے نامی گرامی علماء آتے تھے جو بعد میں اس کے مخالف ہوئے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اکبر نے جب اتنے سالوں بحث مباحثہ کروایا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی اسلام کی حقانیت کہاں پر ہے, تو اس نے کچھ اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی. اب یہ ہے کہ جو شیعوں کے مخالف تھے انہوں نے بجائے یہ کہ لوگوں سے کہتے ہم شیعوں کے مخالف ہیں, انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا کہ کہا کہ یہ اکبر نیا دین ایجاد کر رہا ہے اور یہ جو نیا دین ایجاد کر رہا ہے یہ شیعہ ایجاد کروا رہا ہے, لہذا شیعوں کو پکڑنے کی کوشش کی. یعنی یہ جو اکبر کو دین الہی کا متہم کیا گیا, کچھ معلوم نہیں کہ یہ شیعوں کی جو عداوت تھی وہ ان کے دلوں میں نکلی اور انہوں نے اکبر کو متہم کر دیا. اور اسی شیعوں کی عداوت کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر کو خدا طرز بادشاہ بنا دیا. اورنگزیب کے لیے تو مشہور ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے ٹوپیاں سی سی کے چٹائیاں سی سی کے اپنے کفن کے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے, اور محل میں جب رہتا تھا وہ تو وہ تبرک میں رہتا تھا میرے خیال میں, قول وطن اللہ سوچتا تھا کچھ دن محل میں گزارنا. تو بہرحال ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ یہ جو دین الہی تھا یہ واقعی ریئلٹی رکھتا تھا یا یہ کہ یہ بھی کوئی ضد شیعہ کام کرنے کا بہانہ تھا. چلو فرض کر لیتے ہیں ضد شیعہ کام کرنے کا بہانہ نہیں تھا, ریئلٹی رکھتا تھا. اگر اکبر نے دین بنایا تھا اس کے پاس نورتن تھے کیا سب کے سب شیعہ تھے؟ سب کے سب تو شیعہ نہیں تھے. اس کے اندر تو ملا عبدالقادر بدایونی جیسا آدمی بھی تھا جو اتنا ٹھیک سنی تھا جس کی کوئی حد نہیں. شہید قاضی شہید اللہ قاضی نور اللہ شوسری کو مارنے والا مروانے والوں کے اندر وہ آدمی شامل تھا. دربار کے اندر یہ لوگ موجود تھے, یعنی کم سے کم دو تو اس کے اندر بڑے اہل تصنن تھے. اس کے اندر ہندو بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شیعہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ کہنا کہ اکبر نے جو کچھ کیا وہ شیعوں کا پڑھوایا ہوا تھا, یہ اکبر کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا. فرضاً اگر دو شیعہ یا تین شیعوں نے کوئی کام کروا دیا کسی بادشاہ سے تو کیا شیعہ خراب ہو گئی؟ یہ وہ استدلال ہے کہ جو احمد سرہندی نے کیا اور اس کو استعمال کیا. میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اتنی زیادہ حقانیت نہیں ہے. اکبر کے نورتنوں میں شیعہ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور لیکن یہ کہ ان کو بلیم دینا کہ انہوں نے دین الہی ایجاد کیا وہ ذرا سا مشکل نظر آتا ہے. بس آپ بہت بہت شکریہ. اچھا برادر آپ برا نہیں مانیے گا میری بات کا, یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے, میں مذاق کرنا چاہ رہا تھا, شاید میرا لہن تھوڑا سا سخت ہو گیا.
سمپل یہ کہ میں نے سوال کیا اور شاید تو سو ہی رہا تھا کچرا ہو گیا تھوڑا سا.
اچھا میری آپ سے ایک خواہش ہے وہی کہ آپ کل کی اگر کیسٹ دوبارہ سن لیں تو اس میں میں نے بہت تفصیل سے اس کو عرض کیا تھا کہ ہم نے کیوں فرقہ واریت کو محدود کیا اور اس کو پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب تک محدود کر لیا. سلوات بھیجو محمد.